بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد. بناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. یہاں پر ایک مختصر سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اب انداز جہاں جمعے کو بھی نشر ہوگا. دوشنبے سے یعنی پیر سے جمعے تک کنٹینیو انداز جہاں ہوگا، اور پھر سنیچر اور اتوار کو ہمارے جو بقیہ دو پروگرام ہیں یعنی ایران امروز اور زاویہ نگاہ وہ پیش کیے جائیں گے. تو آج میں جمعے کو انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ڈیووس اجلاس، یعنی عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، 22 تاریخ سے یعنی جنوری کے 22 تاریخ سے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس جاری ہے، جس میں دنیا کے تقریباً بیشتر ملکوں کے اعلیٰ حکام، سربراہان اور بڑی بڑی صنعتی کمپنیوں کے مالکین اور صنعتکار وہاں پر موجود ہیں. 1971 میں اس اجلاس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس کا مقصد بنیادی طور پر جو اس کے بانی تھے یہ تھا کہ یورپ کی اقتصادی معیشت اور یورپ کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا کہیں نہ کہیں کسی طرح سے جو ہے وہ تحفظ کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو پروان چڑھایا جائے. لیکن آہستہ آہستہ اس اجلاس میں دنیا کے مختلف بر اعظموں سے ممالک کی نمائندگی ہوتی رہی اور شرکت کرتے رہے، اور آج یہ اجلاس اگرچہ اس کا نام عالمی اقتصادی فورم ہے، اقتصادیات کے ساتھ ساتھ سیاسیات پر بھی بحث و مباحثے کا ایک مضبوط اور بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے. جی ہاں، 22 تاریخ سے لے کے یہ اجلاس 25 تاریخ تک یعنی کل تک جاری رہے گا، اور 1971 سے اب تک مسلسل یہ اجلاس ہو رہا ہے. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اجلاس کا جو مقصد وضع کیا گیا تھا، اجلاس تو ہر سال ہوتا ہے لیکن اجلاس مقصد سے ہر سال دور سے دور اور بعید سے بعید تر ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے علل و اسباب اور محرکات و مضمرات کا ہم جائزہ لیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. اور اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور سینئر کالم نگار جناب گل جمس حسین صاحب کو. ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے تجزیہ نگار علی جعفر زیدی صاحب، اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سیاسی امور کے ماہر اور تجزیہ نگار پروفیسر رضوان قیصر صاحب. لیکن آغاز ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان گل جمس حسین صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
گل جمس حسین صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے تو یہی ہے کہ اس اجلاس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟
اس اجلاس کا بنیادی، جیسے آپ نے کہا، سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش تو اس لیے ہوا تھا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اسپیشلی جو بزنس ہے یورپ میں، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن اس کا پھر نام چینج کر کے ورلڈ اکنامک فورم کر دیا گیا 1987 میں. تو اس کا مقصد ہے جو بزنس کو، اکانومی کو تحفظ دینا، معیشت کو، دنیا کے اقتصاد کو تحفظ دینا. ایران کو 10 سالوں میں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں کہتے ہیں کہ 25 تقریباً 2500 کے قریب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، جن میں سارے آپ جیسے آپ نے بتایا بڑے بڑے چیف ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں، صنعتی کمپنیوں کے مالکان ہوتے ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا بھر میں ایکٹیو ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں جو ایمرجنگ لیڈرز ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر ہیڈ آف سٹیٹس ہوتے ہیں مختلف سارے. اس کا تحفظ، دنیا کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اقتصاد ہے، اس کو تحفظ دینا ہے 10 سالوں تک، کیونکہ ایران کے خلاف ایک اقتصادی جنگ کی جو کیفیت تھی دنیا نے رائج کی ہوئی تھی. تو 10 سال تک انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایران کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا چل سکتا ہے. لیکن اس 10 سالوں میں پتہ چلا کہ، آپ کو پتہ کہ 6 سال پہلے کو 5 سال پہلے اقتصادی بحران دنیا میں شروع ہوا. تو اس دوران جتنا نقصان اس اقتصادی بحران نے یورپ کو پہنچایا اور بڑی معیشتوں کو پہنچایا، اتنا ایران کو نہیں پہنچایا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 6 سال پہلے اٹلی میں ایک گھر کی قیمت تھی 1.5 لاکھ یورو، 1.5 لاکھ یورو، اور وہ آج کم ہو کر وہ 30,000 یورو پر رہ گئی ہے. ایران میں 6 سال کے قریب جس گھر کی قیمت $1,00,000 تھی، وہ آج بھی $1,00,000 ہی ہے. اس ساری پابندیوں کے باوجود، اس ساری اقتصادی جنگ کے باوجود، ایران نے وہ نقصان نہیں اٹھایا جو دنیا کی بڑی طاقتوں نے یا یا یورپی طاقتوں نے، مغربی طاقتوں نے اٹھایا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ دنیا جو ہے نا انٹرلنکڈ ہے، اقتصادی ترقی کے لیے بغیر آپ کسی بڑے پلیئر کو، جیسے کہ ایران ایک بہت بڑا پلیئر ہے، اس کو سائڈ لائن پر کر کے ترقی نہیں کر سکتے.
یقیناً
جی، آپ دنیا کوئی بھی ملک جو ہے کسی جزیرے پر نہیں رہ رہا، آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. تو انہوں نے سوچا کہ ایران کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، ایران کا ایک کلیدی رول ہے اس سارے سلسلے میں. تو انہوں نے اس لیے مجبور ہو کر یہ دعوت دی. اور میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی مقصد، اب آپ نے بتایا جیسے آپ کی، کہ اس کے سیاسی مقاصد بھی شروع ہو گئے، مثلا کانفلکٹ ریزولوشنز کا بھی.
اس
ہو گیا.
طرف جی. آپ سے گفتگو کروں گا، آؤں گا گل جمال حسین صاحب. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر اسی سلسلے میں جی. ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور جو کہ ہم انداز جہاں میں پروگرام کے دوران نشر کرتے ہیں. پہلے وہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر
جی.
آپ کی خدمت
جی.
میں اور دیگر مہمانوں کی خدمت جی. میں حاضر ہوتے ہیں.
ورلڈ اکنامک فورم کا سالانہ اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جاری ہے. اس دفعہ سالانہ اجلاس کا عنوان ہے دنیا کی تشکیل نو اور معاشرے، سیاست اور معیشت پر اس کے اثرات. اجلاس میں صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کی شرکت کو سیاسی اور صحافتی حلقے خاص اہمیت دے رہے ہیں. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے اعتدال، تعاون، اقتصادی ترقی، سماجی انصاف اور پائیدار سلامتی کو پرامن اور ترقی یافتہ دنیا کے حصول کے لیے ضروری قرار دیا. ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ حکومت ایران انصاف اور تعمیری تعاون پر یقین رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے اور کثیر الجہتی تجارتی نظام کی بنیاد پر اقتصادی میدان میں مساوی اور منصفانہ تعاون پر یقین رکھتا ہے. صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مشرق وسطی میں امن و سلامتی کا دار و مدار اقتصادی تعلقات کے فروغ، سماجی و ثقافتی تعاون، سیاحت، نجی شعبے کو اہمیت دینے اور عالمی سطح پر دانشوروں کے درمیان تعاون پر ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایران اور یورپی ملکوں کے درمیان ماضی کے اقتصادی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنیوا معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جانے کے بعد ایران اور یورپ کے تعلقات اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے. صدر نے کہا کہ ثقافتی ارتقاء اور روزگار کے مواقع پیدا کر کے ہی نا امیدی کے بموں کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی امن اور مشرق وسطی کی صورتحال کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے اور عوام کو نظر انداز کر کے اس علاقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے ڈاووس اجلاس کے موقع پر ایران کے تیل و گیس اور تعاون کے مستقبل کے زیر عنوان ایک اجلاس سے بھی خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران میں ترقی کے مواقع زیادہ اور نقصان کے خطرات کم ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران گیس کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا اور تیل کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس نے دنیا کو توانائی کی فراہمی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، اور تہران تیل و گیس کی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. صدر مملکت نے اسی طرح سی این این نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے حکام کو ایرانی قوم سے احترام کے ساتھ گفتگو کرنا ہوگی، اس لیے کہ وہ دھونس دھمکی کی زبان سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی. ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پابندیوں سے این پی ٹی معاہدہ کمزور ہوگا، جس سے عالمی قوانین بھی متاثر ہوں گے. انہوں نے ایران سے امریکی دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام امریکہ پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، اور اس بے اعتمادی کے ازالے کے لیے امریکہ کو بہت کچھ کرنا ہوگا. صدر ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کو پرامن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات سب کے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ تہران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر سیاسی محرکات کی بنا پر تہران سے دشمنی کے لیے اس مسئلے کو بہانہ بنایا گیا، جبکہ تہران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ایرانی قوم عالمی قوانین کے دائرے میں اپنے جوہری حقوق کی خواہاں ہے. ورلڈ اکانومک فورم کی بنیاد سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں 1971 میں رکھی گئی، اور ہر سال مختلف ملکوں کے سربراہ اور سیاسی و اقتصادی ماہرین اس اجلاس میں شرکت کر کے دنیا کے اہم سیاسی و اقتصادی مسائل کے بارے میں بحث اور تبادلہ خیال کرتے ہیں. ڈیووس اجلاس کے بانی کلاوس شواب نے 43 سال قبل ڈیووس اجلاس شروع کیا تاکہ سرمایہ دارانہ نظام کے یورپی اور امریکی محافظوں اور حکام کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہو، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام کو بہتر بنانے اور اس کے مالی و اقتصادی مسائل و مشکلات کے لیے کوئی راہ حل تلاش کریں۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافے کے بعد اس میں اٹھائے جانے والے مسائل اور موضوعات کا دائرہ بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس وقت مختلف ملکوں کے سربراہ اور حکام، بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہ اور ممتاز ماہرین اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور مختلف سیاسی اور اقتصادی مسائل پر بحث ہوتی ہے۔ ورلڈ اکانومک فورم کے اجلاس کے انعقاد کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ اس اجلاس کے خلاف اہم ترین اور سب سے منظم احتجاجی مظاہرے اور پروگرام عالمی سماجی کونسل کے زیر انتظام ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد 2001 میں رکھی گئی۔ یہ کونسل ہر سال ورلڈ اکانومک فورم کے خلاف مظاہرے کرتی ہے، جس میں سول سوسائٹی کے افراد اور عالمگیریت کے مخالفین شرکت کرتے ہیں۔ ڈیووس کے اجلاس کے ایک اہم ترین مقصد عالمی سطح پر اقتصادی مشکلات و مسائل کے لیے راہ حل تلاش کرنا ہے۔ اس کے باوجود ماضی میں منعقد ہونے والے اجلاسوں میں ان مسائل کی عملی اور منظم راہ حل نہ تو تلاش کی گئی اور نہ ہی اس پر عمل کیا گیا۔ اس وقت دنیا کا ایک اہم ترین اقتصادی مسئلہ عالمی سطح پر دولت کی انتہائی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور اس سلسلے میں جو رپورٹیں جاری ہوتی ہیں وہ اس المیے کی گہرائی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایک رپورٹ ڈیووس اجلاس سے قبل آکسفام ادارے کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ اس ادارے نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دنیا کے 85 دولت مند ترین افراد کے پاس دنیا کی نصف آبادی کی دولت کے برابر دولت ہے۔ ادارے نے امیر اور غریب طبقے کے درمیان پائی جانے والی خلیج کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا۔
ناظرین، انداز جہاں آپ سحر اردو ٹی وی تہران سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ انداز جہاں آج یعنی جمعے کو ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد جمعے کو بھی آپ انداز جہاں ملاحظہ فرما سکیں گے، اور زاویہ نگاہ جو جمعے کو ہوتا تھا وہ اتوار کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور ایک چھوٹی سی اصلاح کہ ایران امروز ہمارا جو پروگرام پیر کو ہوا کرتا تھا فی الحال پیر کو ہی نشر ہوگا۔ جی ہاں، اگلا سوال میں پھر جناب حسین صاحب سے کہنا چاہوں گا۔ حسین صاحب، جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھیوں نے رپورٹ میں بیان کیا کہ 1971 سے ہر سال یہ اجلاس ہوتا رہا ہے، تو کتنا کامیاب رہا ہے اپنے مقاصد کے حصول میں یہ اجلاس؟
یہ بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔ صرف آپ اگر دیکھیں بہت سارے مسائل بھی اس نے حل کیے ہیں، لیکن ایک حل اس سے نہیں نکلا۔ ایک حد تک اس کی وہ ہے جو دنیا کا اقتصادی بحران شروع ہوا ہے 6 سال پہلے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس کو کنٹرول کرنے میں یہ اجلاس کامیاب رہا ہے۔ بہت ساری میٹنگ ہوئی ہیں، بہت سارے پازیٹیو آئیڈیاز آئے ہیں، لیکن ان پلیئرز کو جو کی پلیئرز جن کو اگنور کیا گیا تھا، اب ان کو جب لا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے زیادہ مثبت اثرات نکلیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک احساس جاگا ہے سارے جو دنیا کے جو اقتصادی راہبر ہیں کہ اگر آپ مسائل کو حل نہیں کریں گے، جو بڑے کانفلکٹس ہیں ان کو حل نہیں کریں گے، تو یہ ایک لازم و ملزوم کی صورت ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی معاشیت کو مستحکم رکھنا ہے تو بڑے مسائل کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ جب اقوام مشغول رہیں گی مسئلوں میں، بہت بڑے بڑے مسئلوں میں، تو وہ نہ اپنے ملک میں بے روزگاری سے لڑ سکیں گی، نہ غربت سے لڑ سکیں گی، نہ جہالت سے لڑ سکیں گی، نہ تعلیم سے، اور جو اکنامک انیکوالٹی ہے جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ بڑھے گی۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے اقتصاد کے لیے، دنیا کے لیے، اور یہ اس احساس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایران کو آپ جیسے میں نے کہا کہ 10 سال تک اگنور کیا گیا، 10 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنی بڑی طاقت کو اگر آپ اس میں شامل نہیں کریں گے، اس پورے جو دنیا کا پورا نظام ہے اس میں شامل نہیں کریں گے پوری طرح، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے اور بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی۔
جی چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور تجزیہ نگار پروفیسر رضوان قیصر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی رضوان قیصر صاحب، آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ڈیووس اجلاس ہو رہا ہے یا عالمی اقتصادی فورم کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی، بادی نظر میں پہلے پہل اس کا مقصد یہی تھا کہ یورپ اور مغرب کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی حفاظت کی جائے، لیکن 43 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی تو کمر ہی چرمرا گئی، اور آپ دیکھیں کہ وال اسٹریٹ جنرل کی تحریک اور جو ایک اقتصادی زبوحالی اور بدحالی ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اقتصادی اعتبار سے مغربی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ایک دم بالکل جو ہے وہ حاشیے پہ چلا گیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عالمی اقتصادی فورم کا کیا فائدہ ہوا گزشتہ 43 برس میں؟
چالیس سال اور پینتالیس سال ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی زندگی میں یا بین الاقوامی پیمانے پر جس طرح سے ممالک کی زندگیاں ہوتی ہیں کافی لمبا وقت ہے. اگر آپ پوری دنیا کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آج سے چالیس سال پہلے جو لوگ عالمی معیشت کو ڈومینیٹ کرتے تھے وہ یورپ کے ہی لوگ تھے اور امریکہ تھا. اور اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب ورلڈ اکنامک فورم کی شروعات ہوتی ہے سوئٹزرلینڈ میں تو ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اگر یورپ کی معیشت کو وہ اور زیادہ منظم اور مستحکم کر سکے تو عالمی پیمانے پر ان کا جو ڈومیننس ہے وہ برقرار رہے گا. امریکہ کی موجودگی بھی اس بات ہی کے لیے تھی. پلس اگر اس بات کو نہ بھولیں ہم لوگ کہ 1990 سے پہلے تک پورا کا پورا یورپ اور شاید پوری دنیا جو سرد جنگ ہے کولڈ وار ہے اس دور سے گزر رہی تھی اور اس دور کا مقابلہ کرنے کے پیچھے دو بڑے مقاصد تھے. ایک معیشت بڑی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ سوویت روس اور سوویت روس کے جتنے بھی حامین تھے ان کے مقابلے کھڑا رہا جا سکے. اگر معیشت مضبوط ہے تو ڈیفنس یعنی دفاعی مشینیں جتنی بھی وہ تیار کر سکتے ہیں اوزار ہتھیار تیار کر سکتے ہیں وہ سب کریں گے. تب ویسی حالت میں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف یورپ کی طرف نگاہ رکھنا چاہتے تھے اور ان کا کہیں سے بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ عالمی پیمانے پر جو معاشی اور دیگر قسم کے مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی وہ سینکٹیٹی نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے پچھلے 40-42 سالوں میں کہ عالمی پیمانے پر سربراہان ممالک وہ بھی اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ انہیں یہ پلیٹ فارم ملے تاکہ اس کا بہتر سے بہتر استعمال اپنے ملک کی سیاسی معاشی اور دیگر پالیسیوں کا بڑے پیمانے پر خلاصہ کیا جا سکے. اور پوری دنیا سے آئے ہوئے, گرچہ سارے لوگ اس طرح سے نہیں آتے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی میں آتے ہیں, لیکن پھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں, ان سے ملاقات بعد گفتگو اور گفت و شنید کی مدد سے اگر اپنے ملک کے حالات خاص طور سے معاشی حالات کو بہتر کرنے کا جو موقع ملے اس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 40-42 سال ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے. اس دوران کسی بھی ایسے انسٹیٹیوشن کا جو کردار ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہوں گی, اور آج جس شکل میں ورلڈ اکنامک فورم کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو 1971 میں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال ایک لمبا وقت ہے اور اس دوران اس کے کردار میں بہت کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں گی.
جی رضوان قیصر صاحب, ابھی اس اجلاس کے آغاز سے پہلے آکسفام نامی ایک ادارہ ہے, تنظیم ہے, اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی. اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 85 مالدار ترین افراد کی دولت دنیا کی کل آبادی کی جو آدھی آبادی ہے اس کی دولت کے برابر ہے. یعنی دنیا کی کل آبادی کی آدھی آبادی کی برابر دولت صرف 85 آدمیوں کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طبقاتی شگاف اور دولت اور ثروت کا شگاف کتنا زیادہ ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہ غریب اور مالدار طبقوں کے درمیان کتنا فاصلہ بڑھ گیا. اگر یہ فاصلہ اسی طرح سے بڑھتا رہا تو اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟
اس کو دو تناظر میں رکھ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو ملکی تناظر ہے جو کسی خاص ملک کے اندر کے حالات کو سامنے رکھ سکتا ہے, اور ایک بین الاقوامی تناظر ہے. تو یہ جو کچھ بھی آکسفام کی طرف سے کہا گیا ہے جو بنیادی طور پر ریسرچ پر بیسڈ ہے, تو انہوں نے کوئی ایسی نئی بات کا انکشاف نہیں کیا ہے. یہ کافی دنوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں پر اس طرح کا جو شگاف ہے اقتصادی میدان میں، سماجی زندگی میں، ملکی زندگی میں اور بین الاقوامی زندگی میں، وہ شگاف برقرار ہے، باوجود اس کے کہ ایسی امید کی جاتی ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم اور اس طرح کے جو دوسرے فورمز ہیں وہاں سے معیشی مسائل کے حل نکلیں گے، دراصل وہ اس کے حل نکلتے نہیں ہیں۔ اور یقین کیا جائے، اور یہ ہمارے آپ کے سامنے یہ بات باور ہو جانی چاہیے کہ مسائل ملکی پیمانے پر ہی تمام سارے سربراہان ممالک کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ ورلڈ اکنامک فورم کا فائدہ ہم یہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپنی بات کو بین الاقوامی سطح پر اس طرح سے پیش کریں، جیسے مثال کے لیے ابھی میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں جس کا فوٹیج میں نے دیکھا اور جو رپورٹس پڑھی ہیں، کہ ڈاکٹر روحانی کو جس طرح سے دعوت ملی اور پچھلے دنوں جس طرح سے ایران کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ابھی تک پابندیاں بہت مانو کر برقرار ہیں، لیکن پہلی مرتبہ ایک صدر کے درجے پر رہنے والے شخص کو ایک بڑا موقع ملتا ہے کہ وہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسے ایک ماحول نرم پڑتا ہے، اور دنیا کے جو دوسرے سرمایہ داران اور اس کی جو تنظیمیں ہیں وہ چاہیں گے کہ ایران میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا موقع ہے۔ لیکن جو ایران میں دقتیں ہوں گی معیشی حالت پر، جو شگاف ہوگا، اسے تو وہاں کے ہی ملکی رہنماؤں کو دور کرنا پڑے گا، ورلڈ اکنامک فورم اسے دور نہیں کر سکتا۔ آج کی تاریخ میں دنیا بالکل یونی پولر ہو چکی ہے، ایک طرف ہو چکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام سارے اقدار، سیاسی، سماجی اور دیگر، جس کے بنیاد پر ہم دولت کا بٹوارا منصفانہ طریقے سے برابری کے طور پر کرتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے ورلڈ اکنامک فورم کے لیے، وہ ہم تمام سارے لوگ اپنے ملکی پیمانے پہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آکسفام کے جو نتائج ہیں بہت چونکانے والے نہیں ہیں، تعجب خیز نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کم سے کم اسی بہانے دنیا کے لوگ جاگے اور اپنے ملک کے اندر کے حالات کو گہرائی سے دیکھیں اور ان تمام سارے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
جی زیدی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی خوشحالی کے لیے امن ضروری ہے، چاہے وہ علاقائی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف اقتصاد اور معیشت کی دہائی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے دہشت گردوں کا سیلاب جو ہے وہ دنیا کے گوشہ و کنار میں جو ہے بہایا جا رہا ہے، تو اقتصادیات کا کیا بنے گا اور معاشی خوشحالی کا مستقبل کیسا ہوگا؟
دیکھیے، معاشی خوشحالی ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ کس کی معاشی خوشحالی۔ آج دنیا بھر میں جو دہشت گردی پیدا کی گئی ہے، جو دنیا بھر کا امن اور سکون تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہ امریکی سامراج اور اس کے حواریوں کے جو مفادات ہیں، ان کی جو خوشحالی ہے اس کے لیے ہے۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم غریب عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے جو استحصال کرنے والے طبقات ہیں، جو عالمی سامراج سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے جو حکمران ان ممالک میں موجود ہیں جن کو امریکی سامراج اور اس کے جو ادارے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے، تو یہ خوشحالی ان کے لیے ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو عراق میں جنگ مسلط کی گئی، تو اس کے نتیجے میں وہاں کے وسائل پر قبضہ، اور وہاں سے آج تک جو تیل کا اس وقت جو امریکہ میں خوشحالی ہے، وہ دو کارٹیل کو میسر ہے، اور وہ ہیں آئل کارٹیل اور آرمز کے سوداگر۔ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں تو امریکہ کا جو آرم ڈیلر ہے اور مینوفیکچرر ہے وہ خوشحال ہے۔ امریکہ کے اندر کی یہ اس طبقے کی خوشحالی میں لاکھوں انسانوں کا خون شامل ہے. تو یہ خوشحالی اسی طرح جب آگے جائیں لیبیا پر جو سول حکومت یعنی سویلینز کو بچانے کے لیے 1973 کا جو ریزولوشن لایا گیا سیکیورٹی کونسل سے کہ وہاں پر ہم سویلینز کو بچانے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وہاں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا گیا آج تک ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تیل وہاں پر چوروں کے ہاتھ میں ہے. وہاں کے عوام جو ہیں وہ تنگ ہیں, وہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جو باہر سے لمبے لمبے داڑھیاں اور اونچی اونچی جو شلواریں کیا چیزیں ہیں جو بھی وہ پہنتے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے, یہ ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہیں. وہ تمام وہاں سے تیل چوری کر کے یہ جو عرب دنیا کے اور وسائل ہیں وہاں سے اس طرح کے چور اور ٹھگ جو امریکہ میں خوشحال طبقات ہیں ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ تیل بکتا ہے, اوپن مارکیٹ میں بکتا ہے, دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں یہ تمام دہشت گرد جو کہ امریکہ, سعودی عرب, قطر, آج کل یہ دو ملک اور اس میں شامل ہو چکے ہیں, ان کی مدد سے یہ دہشت گرد جو کام کر رہے ہیں دے آر انٹر لنکڈ ود دی امریکن انٹرسٹ. اور جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے وہ چونکہ زوال پذیر ہے اور اس کو ایک ایسا ماحول چاہیے کہ دنیا بھر کے جو مظلوم اور غریب عوام ہیں وہ خوف میں مبتلا رہیں. تو یہ دہشت گرد چھوٹے ملکوں میں, پاکستان ہو, عراق ہو, لیبیا ہو, شام ہو, وہاں پر یہ دہشت گرد عوام کو خوف زدہ کیے رکھتے ہیں اور انہی کا خوف امریکہ میں وہاں کے عوام کو انہی کا خوف دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا ملک میں بہت امن ہے, ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمیں اسی پر قناعت کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اسامہ کی ویڈیو دکھا کر بش نے الیکشن جیتا تھا اور اس ویڈیو کی بنیاد پر 1 ملین ووٹ شفٹ ہوا تھا بش کے حق میں اور وہ جیتا تھا. تو یہ خوشحالی جو ہے یہ امریکہ اس کے حواریوں کے جو طبقات اور حواری جو ہیں اس وقت دوسرے ممالک میں جن کی سرپرستی وہ کر رہا ہے, یہ خوشحالی ان کے لیے ہے, دنیا کے مظلوم, محکوم, غریب عوام کے لیے بالکل نہیں ہے.
جی علی جعفر زیدی صاحب, ایک سوال ایسا میرے ذہن میں آیا جو آپ ہی سے کرنا چاہیے تھا مجھے, لیکن بہرحال میں اپنے مہمان سے کرتا ہوں, اگر آپ اس پر نظر رکھیں گے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. ابھی علی جعفر زیدی صاحب نے فرمایا کہ یہ خوشحالی کی جو بات ہے تو امریکہ اس کے حواریوں کو تو حاصل ہے. اگر امریکہ سے مراد علی جعفر زیدی صاحب کی یہ ہے کہ وہ چند مخصوص افراد جو ثروت مند ٹولہ ہے تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ہی وال اسٹریٹ تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور جس کا نعرہ تھا کہ 99% 1% کے مقابلے میں, تو کہا یہ جا سکتا ہے یا یہی کہا جا رہا ہے کہ 99% عوام امریکہ کے جو ہے وہ محکوم ہیں اقتصادی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے, اور 1% کو ہی صرف جو ہے رفاہ اور آسائش حاصل ہے. تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی وکالت امریکہ اور مغرب کی طرف سے کیوں کی جا رہی جس نظام میں 99% لوگ اقتصادی اعتبار سے محکوم ہوں؟
جس رپورٹ کی آپ نے مثال دی نا, آکسفام کی رپورٹ کی, اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں امریکہ اور یورپی ممالک بشمول جو رائزنگ پاورز ہیں, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, ان کے بھی اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کی جو 43% دولت ہے وہ 1% کے پاس ہے. تو یہ مسائل صرف امریکہ کے ساتھ میں نہیں ہے, امریکہ کے یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ایک خصوصی اہمیت ہے, ان میں زیادہ یہ کیا کہتے ہیں گمبھیر صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ساری دنیا, سارے سرمایہ دار نظام میں یہ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو چند لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور جو دنیا کی نصف آبادی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. یعنی 85 لوگوں کے پاس تو 1,000 بلین ڈالر ہو اور دنیا کی جو نصف آبادی ہے اس کے پاس بھی اتنی دولت ہو. یہی سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ یہ متفاوت ہے اسلامی نظام سے. اسلامی نظام میں جو دولت ہے, جو جو وسائل ہیں، جو ملک کی دولت ہے، جو معاشرے کی، یہ خون، جس طرح خون بدن میں گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، یہ اس طرح گردش کرنا چاہیے، یعنی جسم کے کسی حصے کو اگر اس تناسب سے، جس تناسب سے اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ خون نہ ملے تو وہ حصہ سوکھ جاتا ہے یا وہ کام چھوڑ جاتا ہے۔ اسلامی سسٹم کا اور یہ جو دنیا کا جو ہے کیپٹلسٹ معاشرہ ہے، یہی فرق ہے اس میں۔ اسلامی معاشرے میں خون، جو دولت کی گردش ہے معاشرے میں، بالکل اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح بدن میں خون کی گردش ہے۔ یہ بڑا، بہت بڑا سوال ہے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران کو جب دعوت دی گئی ہے کہ آئیں اس سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بنیں، تو کیا ایران اس سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بن کر اپنا اسلامی تشخص بھی برقرار رکھ سکے گا اور رکھنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، آپ کو دنیا کے ساتھ جڑ کر بھی رہنا ہے، اس نظام کا جو ایک چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن اپنا جو تشخص ہے، اپنی جو آپ کی اقدار ہیں، اپنی جو ویلیوز ہیں، جو آپ نے ایک دنیا کو 30 سال میں ایک پورا ایک روڈ میپ دیا ہے کہ کس طرح جو ایک ملک کے وسائل ہیں وہ پوری آبادی تک کس طرح پہنچانے ہیں، کس طرح آپ دیکھیں جو غربت یورپی ممالک میں ہے، جو پاورٹی کا ریٹ ہے وہ ایران میں نہیں ہے، جس طرح دولت کی تقسیم ایران میں، میں نہیں کہتا کہ چیزیں جو ہیں 100% درست ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن اس میں تقسیم دولت کی جو ہے بہتر ہے، حد اکثر کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایران کا بہت بڑا امتحان ہوگا کہ اس سسٹم کے ساتھ مل کر بھی چلنا ہے اور اپنا تشخص بھی برقرار رکھنا ہے، کیسے؟ جیسے سوشلسٹ کنٹریز میں سے کیوبا نے رکھا ہے، وینزویلا نے رکھا ہے، بولیویا نے رکھا ہے، یہ میرے خیال میں بہت بڑا سوال ہے۔
جی رضوان قیصر صاحب، میں نے اپنے ایک سوال میں یہ عرض کیا تھا آپ سے کسی کی خدمت میں کہ اقتصادی خوشحالی کے لیے امن و سلامتی ضروری ہے، چاہے وہ علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر ہو، اور جیسا کہ ابھی روحانی صاحب ایران کے صدر نے ڈیوس اجلاس میں فرمایا کہ دنیا کی سلامتی اور سیکورٹی جو ہے وہ منحصر ہے مشرق وسطی کی سیکورٹی اور سلامتی پر۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مشرق وسطی کا علاقہ ہے، اور دہشت گردوں کا سیلاب اسی طرف زیادہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا ریلا اور بہاؤ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ تو اگر مشرق وسطی نا امن رہا تو عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ سیکورٹی اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی، تو پھر اقتصادی خوشحالی کے لیے اس طرح کا اجلاس کیا معنی رکھتا ہے؟
دنیا میں کسی بھی شخص کو اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ اقتصادی خوشحالی سے پہلے سیاسی خوشحالی، سیاسی استحکام ملک کے اندر، علاقے میں اور بین الاقوامی سطح پر چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی معیشت کو نشو و نما کے لیے سیاسی ماحول کی آبیاری چاہیے۔ اگر ماحول میں کشیدگی اور ہر آئے دن تشدد کا ماحول اور بازار گرم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری انرجی ان سیاسی حالات پر کنٹرول پانے کے لیے خرچ ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے جو دوسرے تمام سارے پہلو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ تو اگر روحانی صاحب نے وسط ایشیا یا مغربی ایشیا کے بارے میں اگر یہ کہا ہے کہ یہاں پر ایک استحکام کی ضرورت ہے تاکہ وہاں لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا کی جا سکے، تو مجھے لگتا ہے کہ عین مناسب بات ہے اگر آپ اس نظریے سے اٹھا کر کے دیکھیں کہ پورے ایشیا اور افریقہ، افریقہ کے کچھ ایک حصے کو اگر چھوڑ دیا جائے اور ایشیا کو دیکھا جائے تو ایشیا، پورے ایشیا میں سب سے زیادہ بے چینی اگر کسی جگہ ہے تو ویسٹ ایشیا میں ہے، چاہے وہ سیریا کا سوال ہو یا ایران کا، عراق کا سوال ہو، ان جگہوں پر۔ اور جو سیریا کے جو حالات بگڑ رہے ہیں تو اس کا خمیازہ اب لبنان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان سب لوگوں کی مداخلت سیریا کے حالات میں اس نظریے سے ہے کہ وہاں کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے بجائے ماحول اور مسائل کو اور پیچیدہ بنا دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ابھی کہا گیا اس گفتگو میں کہ جو آرمز لابی ہے، جو بڑے بڑے جنگی ہتھیاروں کے کارخانے امریکہ میں چلتے ہیں، ان کا فائدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تب ویسی حالت میں یہ صحیح ہے کہ اکنامک یعنی معیشت کے پیمانے پر اگر ہم جو بھی ترقی چاہتے ہیں اس کی بنیادی شرط یہ ہے، قومی سطح پر، علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اس طرح کا پرسکون ماحول ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر میرے خیال میں معیشت میں کوئی ترقی نہیں، کوئی استحکام نہیں آ سکتا۔
جی بہت شکریہ زیدی صاحب۔ ایران کے صدر جب ڈیواس اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہوگا کہ دنیا کے ممالک اور عالمی سرمایہ دار جو طبقہ ہے یا صنعت کار جو ہیں خاص طور پر، وہ ایران سے مزید آشنائی حاصل کر سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت جب جنیوا ٹو سمجھو جب ایٹمی معاملے پر جنیوا سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور پابندیاں بھی اب آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہیں، تو ایران کے ساتھ یورپی اور مغربی ملکوں کے صنعت کاروں کا تعاون کس نہج پر ہوگا اور اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے، جو صنعت کار اور انویسٹر ہے وہ تو بہت عرصے سے یورپ کا جو بالخصوص انویسٹر ہے وہ ایران کی 75 ملین کنزیومرز مارکیٹ کو خالی نہیں رہنے دینا چاہتا اپنے پہنچ سے، اور وہاں جتنا جلدی ممکن ہو وہ وہاں پہنچ کر ان کنزیومرز کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو کرنے کے بعد اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسی ڈیووس کا جو اکنامک فورم ہے اس کے نتیجے جو ہی یہ کانفرنس کی پوائنٹس سامنے آنا شروع ہوئے تو جو ٹریزری سیکٹری ہیں امریکہ کے انہوں نے کہا کہ ایران از ناٹ اوپن فار بزنس۔ امریکہ کو یہ خطرہ موجود ہے، اور خاص طور پر جو وہاں پر زائنسٹ لابی ہے، اسرائیل اور سعودی عرب بہت ناخوش ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر انٹرم ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 20 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ تو بلکہ بعض اخباروں نے تو یہاں تک لکھا کہ جو انویسٹر ہے اس کو 20 جولائی تک انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ پھر سوچے کہ انویسٹ کرنا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس میں یورپ کا کیا، دنیا بھر کا انویسٹر جانا چاہتا ہے، اور صدر روحانی کا جو انویٹیشن ہے یہ بڑا لاجیکل ہے، بڑا اپیلنگ ہے، لیکن وہ تمام ممالک یا وہ تمام لابیز خاص طور سے اسرائیل اور سعودی عرب وہ نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ ویسٹ کا ایک اچھا تعلق ڈیولپ ہو جس میں ایران اور ویسٹ کی جو معاشی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات ہیں وہ ایک ٹھیک راستے پر، ایک ایسے راستے پر جہاں پر دونوں طرف کے عوام کو فائدہ ہو یا وہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان کو فائدہ ہو، اس کا فائدہ ایران کے جو کاروباری طبقات ہیں ان کو ہو، اور ایران کی معیشت جو اس وقت اپنے اس طرح سے پیروں پر مضبوط نہیں ہے وہ مضبوط ہو، تو وہ نہیں چاہتے۔ اور اس کے لیے امریکہ اور سینٹ پر یہ دباؤ ہے کہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہونا ہے وہ کسی طرح سے نہ ہو سکے، جبکہ صدر روحانی نے یہ کیٹیگوریکلی اس میٹنگ میں اس پر زور دیا کہ ایران کی جو ول ہے جی وہ بالکل آنیسٹ اور اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیوکلیئر حوالے سے۔ اور انٹرسٹنگلی آئی اے ای اے نے یہ کلیئر، یہ سب پہ واضح ہو گیا، ان کی رپورٹ میں ہے کہ ایران کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا، اس کے باوجود جان کیری نے العربیہ کو ریسنٹلی کل یا پرسوں یہ انٹرویو میں کہا کہ ایران پر جو حملہ ہے وہ آپشن ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ ایران ایٹامک بم بنانے جا رہا ہے۔ مطلب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور وہ تھریٹ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں ایران پر بیکاز آف سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل۔ تو یہ جو انہوں نے انویٹیشن دیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک پازیٹیو مثبت عمل ہے، اور انہوں نے نیبرنگ کنٹریز کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ایران کے ساتھ اس انویسٹمنٹ میں، اس کی معاشی ترقی میں، اس کی
جی
جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ آ کر شامل ہوں، اپنا انویسٹ کریں اور اس کے ساتھ ایران سے تجارت کریں.
جی
اور یہ جو ابھی 4.2 بلین بھی جو ریلیز ہوا ہے، یہ ایران کا اپنا پیسہ ہے جو آہستہ آہستہ قسطوں میں واپس جا رہا ہے. اور ابھی تک دو باتیں اوپن نہیں ہو سکیں جس کی وجہ سے تجارت مشکل ہوگی. ایک تو بینکنگ سسٹم ابھی اوپن نہیں ہوا، اور دوسرا وہاں پر سینکشنز کی اسی طرح سے، یعنی اس طرح تو نہیں، تھوڑی سی اس میں ریلیکسیشن ہوئی ہے، لیکن جو انویسٹر ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہے گا.
جی زیدی صاحب،
البتہ یہ انویٹیشن بہت اہم ہے.
جی زیدی صاحب، میں آپ سے مختصر جواب چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے تجزیہ نگار جو یورپ کے ہیں، مغرب کے ہیں، وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مشرق وسطی جو ہے وہ یورپ سے ملتا ہے کہیں نہ کہیں سے، میڈیٹیرین سی وغیرہ کے طرف سے اور دوسری طرف سے شمالی افریقہ کی طرف سے. تو جو اثرات اقتصادی اعتبار سے یا سیکورٹی کے اعتبار سے یورپ پہ مرتب ہو سکتے ہیں، وہ امریکہ پر نہیں ہو سکتے. تو یورپ کب تک اقتصادی اعتبار سے، سیکورٹی کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے امریکہ کی پالیسیوں کی پیروی کرتا رہے گا؟ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ وہ نظر ثانی کرے؟ مختصر جواب چاہوں گا.
جی یورپ بھی اس موضوع پر بٹا ہوا ہے اس وقت. جو ہے برطانیہ اور فرانس امریکہ کے زیر سایہ ہیں سیکیورٹی اور دنیا کی جو فارن پالیسی ہے اس حوالے سے. باقی یورپ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا سیریا کے معاملے پر برطانیہ میں بھی پارلیمنٹ نے ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے وہ سب کچھ نہیں ہونے دیا جو کہ اوباما چاہتا تھا یا پینٹاگون چاہتا تھا. اور اس کے بعد پھر پوٹن نے جس طرح سے سٹینڈ لیا اور پھر ایران نے جو ساتھ دیا. تو دنیا بدل رہی ہے اور یورپ میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. یہ 125 ملین کی جو سیکیورٹی کا ایک لگزمبرگ سے سیکیورٹی کی طرف سے ایک مراعات ملی ہوئی ہیں جس کے ذریعے یورپ کے جو تاجر ہیں وہ اب بھی ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. تو یورپ مکمل طور پہ امریکہ کی جھولی میں نہیں گرا ہوا. یورپ میں جو دو ملک ہیں فرانس اور برطانیہ، یہ ان میں بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. دنیا ایک اتنے بڑے ملک جس کی 75 ملین آبادی، اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتی. تو یہ معاملہ بالکل ویسے نہیں ہے جیسا امریکہ چاہتا ہے.
جی
حالات بدل رہے ہیں. ایران ایک ایمرجنگ پاور ہے، ایک ریالٹی ہے مڈل ایسٹ میں. اس کو اس کے جو ایمرجنگ پاور ہے پولیٹیکل اینڈ اکنامک، اس کا جتنی جلدی ادراک ہو جائے بالخصوص قطر اور سعودی عرب کے بادشاہوں کو، اتنا ان کے حق میں ہے.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ زیدی صاحب. اور رضوان قیصر صاحب، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور جناب حسین صاحب، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت و قبول کی اور تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور قومیں بیدار ہو رہی ہیں، اور حقائق سے نہ تو منہ موڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی نگاہیں چرائی جا سکتی ہیں. ایران اس وقت بلا شبہ علاقے اور عالمی سطح پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور اس کا ثبوت اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی عالمی اقتصادی فورم ڈیوس کے اجلاس میں موجودگی ہے. اور ایران کے صدر نے ایک بار پھر عالمی صنعت کاروں کو اس بات کی دعوت دی ہے وہ آئیں اور ایران میں سرمایہ کاری کریں اور ایران کے حقائق سے مزید آشنائی حاصل کریں. جیسا کہ دنیا ابھی تک ایران کے حقائق کو سمجھنے کی نہ تو کوشش کر رہی تھی عالمی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا آئے اور دیکھے کہ ایران کی حقیقت کیا ہے اور ایران کے حقائق کیا ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب دنیا اس سے زیادہ بے خبر نہیں رہ سکتی عالمی حالات اور حقائق سے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تھینک یو.